السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں جونا کمنگز۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے ماہرین سے ان کی رائے آپ تک پہنچا سکیں۔ ہمارا پتہ آپ اس سلسلے میں نوٹ کر لیں، facebook.com/voa-urdu۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے اہم اور کلیدی موضوعات پر بات کریں۔ پاکستان، افغانستان اور تاجکستان کے سربراہوں کے درمیان ملاقات ہونے والی ہے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، جی آئی ٹی کی تحقیق آخری مرحلے میں، تحفظات اور توقعات کیا ہیں۔ پاکستان کی ایک کلیدی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ہے، اس کو ویمنس ڈیجیٹل لیڈ کہتے ہیں، لیگ کہتے ہیں، اس کا فیس بک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور پاکستانی خواتین کو ٹریننگ دے گی فیس بک۔ بین الاقوامی اور عالمی منظرنامے سے بات کریں گے شمالی کوریا کے بین البراعظمی میزائل کے کامیاب تجربے کا دعویٰ کرنے کی، امریکی صدر کی G20 سربراہ اجلاس میں شرکت سے قبل تیاریاں کیا ہیں، انہوں نے کن رہنماؤں سے بات کی ہے اور اس اجلاس کے دوران کن موضوعات پر بات متوقع ہے، اور آج امریکہ اپنا 241واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ کچھ پس منظر اور آج کے دن کی رونقیں اور تقریبات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اور سب سے اہم بات اس وقت ہم آپ کو جو بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ایک بڑا ہی ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا، ہمارے سننے والے جانتے بھی ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں جب ہم اپنا پروگرام ٹیلی ویژن پر پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے افغان پروگراموں میں ان کو دیکھتے ہیں، آج ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی آپ نے عارف انصار کو سنا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پولی ٹیک کے کرتا عارف انصار صاحب، تو بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ آنے کا پروگرام میں، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عاصم یوسف سعید، جیو پولیٹیکل انالسٹ اینڈ تجزیہ کار ہیں، یہاں واشنگٹن میں مقیم ہیں، ان کا بھی ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر یوسف سعید۔
وعلیکم السلام بہجت،
بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے یاسمین علی، ان سے بھی ہم بات کریں گے، کچھ جو جتنے بھی اہم موضوعات ہیں پاکستان سے اس میں ان کی رائے لیں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں، پاکستان، افغانستان اور تاجکستان میں اس ہفتے تینوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک ماہ کے دوران وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ہونے والی یہ دوسری ملاقات ہے۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں چین کے وزیر خارجہ نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان سفارتکاری کی تھی۔ اس کے علاوہ بہت دنوں سے آپ سن رہے ہیں کہ چار فریقی مذاکرات شروع ہوتے ہیں، تین فریقی مذاکرات ہوتے ہیں، کچھ گروپس بنتے ہیں، کوآرڈینیٹنگ گروپس بنتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کی صورتحال کو بہتر کرنے اور کشیدگی دور کرنے کا۔ عارف انصار سے ہم بات کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، افتخار عارف صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، آج ہم ان کو بھی یاد کریں۔ تو عارف، ہمیں یہ بتائیے گا مختصر کامنٹ اس سیفری کی ملاقات کے بارے میں جو کہ تاجکستان میں ہونے جا رہی ہے، جس میں افغان صدر ہوں گے، پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور تاجکستان کے سربراہ ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ بہت ساری مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں، کس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے؟
جی، میرا خیال ہے یہ اچھا وینیو ہے کہ لیڈران کی ملاقات ہو، ٹرسٹ بلڈنگ ہوگی تھوڑی سی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اس وقت اچھے نہیں چل رہے اور بلیم گیم ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہوئی اور سیریس لیول پہ ہو چکی ہوئی ہے، جس کی وجہ افغانستان میں بدلتے ہوئے حالات ہیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ امریکہ بھی نئی ایڈمنسٹریشن کے انڈر اپنی نئی پالیسی کی وضاحت کر رہا ہے، اور ایک امپورٹنٹ سینٹ ڈیلیگیشن بھی پاکستان افغانستان کا دورہ کر رہا ہے، تو یہ جو ہے میٹنگ جو ہے تاجکستان میں، اس میں ایک موقع ملے گا کہ وہ ون ٹو ون ملاقات کریں اور اپنی شکایات اور گلے کریں، اور ایٹ دی سیم ٹائم کوشش کریں کہ کسی یونیفائیڈ فرنٹ کی طرف بڑھیں اور جو مسائل ہیں ان خطے کے اس کو حل کرنے کا کوئی سلوشن نکال سکیں۔
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے امریکی سینیٹرز نے اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، اور اس کے بعد ایک سرکاری بیان بھی سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے امریکی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کے لیے امریکہ، افغانستان اور پاکستان کے درمیان مضبوط شراکت داری شرط ہے۔ وفد میں سینیٹر مکین کے علاوہ ریپبلکن لنسے گراہم اور ڈیوڈ پرڈیو اور ڈیموکریٹ الزبتھ وارن اور شیلڈن وائٹ ہاؤس بھی شامل تھے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری یہ پیش رفت ہے جو سامنے اس وقت آ رہی ہے. تو ڈاکٹر یوسف زئی سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون میں اضافے اور کشیدگی کو دور کرنے کے لیے کئی جہتوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں, جس کا ذکر آپ نے سنا, عارف انصار نے بھی کیا. چین اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اس کے علاوہ مختلف فرنٹس ہیں, جیسا کہ ابھی یہ امریکی سینیٹرز کا وفد وہاں گیا ہے. آپ کے خیال میں اس حد تک مختلف ملکوں کی مدد سے کی جانے والی کوششیں کس حد تک مؤثر ثابت ہوں گی آنے والے دنوں میں؟
ابھی تک تو یہ ہے کہ اس وقت کلیئر نہیں ہے کہ امریکہ کی اس وقت ایگزیکٹ پالیسی کیا ہے, کیونکہ ہم وائٹ ہاؤس سے ایک طرح کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو آ رہی ہیں, اور یہ جو ابھی سینیٹرز جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں. دوسری طرف سے جو ہے وہ پینٹاگان ہے, اور پینٹاگان اس وقت جو ہے وہ امریکی افواج اور نیٹو افواج جو ہیں وہ مزید وہاں پہ بھیجنے کی جو ہیں وہ کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت, اور وہ ہم سننے میں آ رہا ہے. تو اس وقت ایگزیکٹ پالیسی تو کلیئر نہیں ہے, لیکن امریکہ کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ جو جو سٹے ہے فورسز کا وہ جاری رہے, اور جو اوباما پالیسی ہے اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کوششوں کا نتیجہ تو اس وقت سامنے آئے گا جب افغانستان میں ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو جائے جس میں ابھی جس طرح کی اس وقت جو تاجکستان میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا نتیجہ تو اس وقت نکلے گا جب افغانستان میں ایک پائیدار ریلیٹیو جو ہے وہ پیس کی شکل سامنے آ جائے. اس میں یہ ہے کہ اب میں تو بہت زیادہ پرامید نہیں ہوں جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو طالبان جو ہیں ان کی ایڈوانسز کافی زیادہ ہو چکی ہیں, اور وہ جو ہے اس وقت 2011 کے مقابلے میں اس وقت وہ زیادہ جو ہے وہ جو افغانستان کے پروونسز ہیں اور ڈسٹرکٹس ہیں اسپیشلی اس پہ ان کا قبضہ جو ہے وہ کافی حد تک زیادہ ہو چکا ہے. تو اس صورتحال میں اس وقت یہ ساری جو کوششیں ہیں یہ تو آئندہ دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا.
یوسف سعید صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ایک سوال آپ سے اور کریں گے. یاسمین آپ ہمارے ساتھ ہیں, ذرا یہ بتائیے گا, مختصر بالکل رہیے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی صورتحال دونوں ملکوں کے عوام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, خاص طور پر جب سرحدی چوکیاں بند کر دی جاتی ہیں تو روزمرہ اور تجارت پر اور کاروبار پر منفی اثرات نظر آتے ہیں. سفارتکاری کے چینلز کو کھلا رکھنے کے لیے, کیونکہ کچھ عرصے کے لیے لگتا تھا کہ بالکل کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, دونوں ملکوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے بیان دیا جس میں انہوں نے فورن پالیسی ڈائریکشن دی, خصوصاً افغانستان کے حوالے سے, کہ نیبر تعلقات ممالک سے تعلقات بہتر کیے جائیں, خصوصاً افغانستان, اور یو ایس کو زیادہ انگیج کرا جائے. اب صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, اس میں کامن سینس فیکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر دو یا تین, پریفریبلی دو ایسے ڈپلومیٹس کے اوپر بنایا جائے, کمیشن بنایا جائے جو ہینڈز آن نالج رکھتے ہوں افغانستان کے متعلق, اور جو ڈپلومیسی ادھر سے مینٹین کرے. اس میں ایک جو بڑا نام میرے ذہن میں آتا ہے وہ فارمر افغانستان امبیسڈر جو ہمارے تھے طارق عزیز الدین صاحب, ان کا آتا ہے. تو وہ ادھر ادھر سے پارلیمنٹیرین ایک تو پکڑ کے بھیج دینا از ناٹ دا آنسر. ایک تو یہ فیکٹر ہے جو پاکستان میرے خیال میں کرے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا ہی جو ایک ایڈوائس ہے فورن پالیسی کے حوالے سے, اس کو ایک قدم لے کے آگے جانے کی بات یہاں پر ہوتی ہے. اس کے بعد سے یو ایس کو جو انہوں نے بات کی ہے مزید انوالو کرنے کی اور ایک قربت لانے کی پاکستان کے ساتھ افغانستان کے معاملے میں, یہ بہت درست ایک فیکٹر ہے. بلکہ آج جو میرا مراسلہ پاکستان ٹوڈے میں چھپا ہے اس میں اسی ٹاپک پہ میرا ڈسکشن تھا, اور یہی بات میں نے ادھر بھی کی کہ ڈنڈا مار کے اگر امریکہ پاکستان کو چاہے گا کہ بھئی ہم آپ کا جو ایک سٹیٹس ہے اسپیشل آپ کو ملا ہوا ہے ایلائے کا, وہ ہم الگ کر دیں گے, تو امریکہ کیا کر رہا ہے کہ وہ سٹریٹ اوے پاکستان کو روس کی طرف دھکا دے رہا ہے, اور پاکستان آلریڈی بڑا ایک تذبذب کی نظر سے دیکھ رہا ہے جو امریکہ کی بڑھتی ہوئی قربت ہے انڈیا کے ساتھ. اور پاکستان کو ہمیشہ یہ خدشہ رہا ہے کہ کہ انڈیا افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اور کرے گا, اور جب تک اس کو یہ خدشہ رہے گا اور ایک کلیئر کٹ امریکہ کی پالیسی سامنے نہیں آتی اس زمن میں, تو پاکستان ایک سوچ سمجھ کے اپنی پالیسی اختیار کر کے اس کو چلائے گا, اور ایک تو مکمل طور پہ امریکہ کو پاکستان کی سپورٹ چاہیے, وہ بھی نہیں ملے گی, اور جب یہ سچویشن ہوگی تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ زیادہ بڑھے گا.
اچھا, یاسمین کا سوال تھا, یاسمین کی بات سے ہی ایک سوال تھا جس کے بارے میں عارف ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی, کہ وہاں اس خطے میں جب ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے سے, خاص طور پر جب سے روس نے بھی اور چین کی بھی انوالومنٹ ہوئی ہے افغانستان کے معاملات اور پاکستان کے بارے میں, چین کی اپنے سی پیک کے میں خطیر سرمایہ کاری کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ انٹرسٹ وہاں پہ ہیں کہ پاکستان پورا امن پاکستان ہو, اور اسی طرح روس جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس مسئلے میں انوالو ہونا چاہتا ہے. گزشتہ دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ کیا یہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان اس خطے میں اپنی نئی الائنمنٹ یا نئے الائنسز بنا رہا ہے, اور امریکہ بھی وہاں پر بھارت کو زیادہ آگے لاتے ہوئے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ چین کے اثر و رسوخ کو بڑھنے سے روکا جا سکے. اس ساری جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کس طرح سے آپ تجزیہ کریں گے؟
جی بہجت, یہ بالکل آپ کی پوائنٹ رائٹ ڈائریکشن میں ہے, جس کا شاید ذکر یاسمین نے بھی کیا ہے کہ ایک ری الائنمنٹ تو ہو رہی ہے.
جی
ہم اس پروسیس کے درمیان ہیں اس وقت, ظاہری بات ہے یہ ایک گریجول پروسیس ہے, وہ ایک اینڈ پہ نہیں پہنچا, ایک سٹارٹ تو ہو چکا ہوا ہے اور ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امریکہ کا کلوز الائی تھا پاکستان, اور وہ شفٹ ہوتے ہوتے کافی قریب چلا گیا اسٹریٹیجکلی چائنا کے. اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جو کہ روس کا بہت قریبی ایلائے تھا, وہ موو ہوتے ہوتے امریکہ کے بہت قریب پہنچ گیا, اور ہندوستان کے لیے آگے چل کے روس کے تعلقات کی نسبت سے کافی کمپلیکیشنز بنیں گی, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ماضی میں ان کے قریب رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کا تو رول ہے ہی اپنی جگہ, اور یہ سب پلے آؤٹ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ اینگل اس کا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ریسنٹلی ایس سی او میں بھی ممبر بن گئے ہیں, ہندوستان جو ہے وہ برکس میں بھی شامل ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت الائنڈ نہیں ہیں, یہ کنٹرڈکٹری ہیں کسی حد تک, کہ ایک نیشن جو ہے وہ امریکہ کے بھی ساتھ ہے, دوسری عالمی طاقت کے ساتھ بھی ہے. لیکن اس کو اس طرح سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ریجن کے حالات ہیں اور دوسرے ریجنز میں بھی جو امریکہ روس اور چین میں کے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات ہیں, اگر وہ صحیح نہیں جاتے, ان میں تلخی بڑھتی ہے, تو وہ پھر جو مختلف ایلائز ہیں مختلف ریجنز میں ان پہ بھی اثر انداز ہوگی. اس کے ساتھ میں ایک اور پوائنٹ آبزرویشن ایڈ کرنا چاہوں گا.
جی
کہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کور اسلامک ریجن ہے جو کہ آپ کیسے آبویسلی سعودی عرب, عراق, شام, یہ علاقے ہیں جہاں پہ ان کی دینی لحاظ سے تمام اسلامی ملکوں کے لیے بڑی اہمیت ہے. دوسری طرف پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیریفری مسلم کنٹریز ہیں جس میں پاکستان, ایران, ترکی اور پیسیفک سائڈ پہ ملیشیا, انڈونیشیا, یہ بھی آ جاتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیریفری کے ریجنز ہیں اس میں امریکہ کا انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے, اور چین اور روس جو ہیں وہ بڑی اگریسولی آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے جہاں تک امریکہ کا پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ امریکہ کا ظاہری بات ہے کہ اپنی ایک بڑی مسلم پاپولیشن ہے, اور امریکہ کا مائنورٹیز ڈیلنگ اور ہیومن رائٹس کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہے کہ وہ امریکہ اس کا بڑا خیال رکھتا ہے. تو اس لیے بھی شاید امریکہ نے جو سعودی الائنس اب بنایا ہے, سعودی کا سنی الائنس کہہ لیں یا جو ہاتھ بڑھایا ہے, اس میں شاید یہ والا اسٹیپ بھی انوالوڈ ہے کہ امریکہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ پیریفریز میں اس کے جو ہیں انفلوئنس کم ہو رہے ہیں, اور چین اور روس جو ہیں وہ کرید رہے ہیں.
اچھا, اب ہم عاصم صاحب, ڈاکٹر یوسف زئی, آپ سے میرا یہ آخری سوال ہے اس سیگمنٹ پہ, یہ ہماری ختم ہو جائے گی, کہ جولائی کے آخر میں جیسا جس کی طرف آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی پالیسی واضح طور پر نہیں ہے, افغان جنگ کے بارے میں اپنی پالیسی واضح کرے گی, اور پچھلے دنوں ہم نے سنا بھی 4,000 فوجی مزید بھیجے جائیں گے, اس کے علاوہ 3,000 نیٹو کے فوجی بھی وہاں جائیں گے جو جا کے وہاں پہ ٹرین کریں گے افغانستان کے فوجیوں کو اور پولیس کو, یہ ساری چیزیں تو شامل ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کو کس حد تک انوالو کیا جائے گا؟
میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم وائٹ ہاؤس کی جو پالیسی ہے اس کو دیکھیں تو وہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریپبلکن جو ایڈمنسٹریشن ہے تو نیکسٹ 4 ایئرز میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ دنیا سے جو اپنے انفلوئنس ہے اس کو کم کر رہا ہے, اور جب اس کی انفلوئنس کم ہوگی تو اس وجہ سے روس, چائنا اور انڈیا کی انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ پہلے بھی ایک ڈرون اسٹرائک ہو چکی ہے اور وہ پاکستان کے علاقے کے کافی اندر وہ ڈرون اسٹرائک ہو چکی ہے, تو وہ ہنگلو میں ہوئی تھی جو کہ کے پی کا حصہ ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ڈرون اسٹرائک جو ہیں اس پہ زیادہ انحصار کرے گی یو ایس ایڈمنسٹریشن, اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو جنگ ہے افغانستان کی کہ وہ یہ جو ڈیفیٹ کا جو لفظ ہے وہ کسی طرح سے سامنے نہ آئے آئندہ چار سال میں, اور وہ کسی طرح سے ڈیفیٹ جو ہے اس کو وہ ڈفرنٹ طریقے سے ڈیفائن کر لے تاکہ وہ جو ہے وہ یہاں سے ایٹ دی اینڈ آف دا فور ایئرس وہ یہاں سے نکل سکے, کیونکہ ابھی انہوں نے ڈیڈ لائنز جو ہیں ان کو ڈیفائن نہیں کیا ہے. جس طرح اوباما ایڈمنسٹریشن میں ایک ڈیڈ لائن جو تھا وہ ڈیفائن کیا جا رہا تھا, ابھی اوپن اینڈڈ کمٹمنٹ ہے اس وقت یو ایس کی. تو ایک تو یہ ڈفرینس ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان پہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی پالیسی وہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی, جو ہمیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو ڈائریکشن آئیں گے وہی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گے. اور ابھی لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان پہ ڈیپینڈنس جو ہے اور پاکستان کا رول جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا انسٹیڈ کے وہ زیادہ ہوتا جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسف سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ. اب ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فیس بک پر حسن مندوخیل, ارشاد بٹ ہیں, اور وسیم عباس خٹک ہیں, اور اس کے علاوہ افضل شیخ صاحب ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام آپ ضرور لیجیے گا, اور وسیم عباس صاحب کہتے ہیں کہ آج میرا نام ضرور شامل کیا جائے. تو بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی شامل ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کو فیس بک پر سن رہے ہیں, اور اس وقت یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عارف انصار صاحب, اور پاکستان سے اس وقت آن لائن ہمارے پاس ہیں یاسمین علی. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے کچھ سیاسی منظر نامے کی, جو جس کی طرف بہت دنیا کے دوسرے ملکوں میں یعنی یہاں امریکہ میں بھی خاص طور پر پاکستانی جو ہیں وہ ان میں یہ بڑا مقبول اور پسندیدہ موضوع ہے کہ آج کل پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کا, اور شریف خاندان کے غیر ملکی اثاثوں اور مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی سپریم کورٹ کے حکم پر تحقیقات کرنے والی مشترکہ ٹیم کے سامنے منگل کے روز وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے صاحبزادے حسین نواز چھٹی مرتبہ پیش ہوئے. چھ ارکان پر مشتمل ٹیم نے بدھ کے روز وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کو بھی طلب کر رکھا ہے, جبکہ پیر کے روز ان کے چھوٹے بیٹے حسن نواز اور وزیر اعظم کے سمتی اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے. مختلف سیاسی حلقوں میں اس کے بارے میں مختلف انداز میں بات چیت کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو چھان بین کا معاملہ چل رہا ہے اس پر ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان صاحب لاہور سے, انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے بات کی ہے. یا صادق وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
ایک تو انصاف ملنا چاہیے اور انصاف نظر بھی آنا چاہیے کہ مل رہا ہے, یہ نہیں کہ صرف انصاف ملنا ہے, انصاف ملتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی پارٹی کو ایک ہی لیڈر کو نشانہ بناتے جائیں, جب دوسروں کے کیس بھی ہیں یہاں پہ تو ان کے اوپر کیوں نہیں فیصلے ہوتے. جو سوالات پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے خاندان نے ریز کیے اس کے جوابات بھی آنے چاہیے. تو یہ کب تک انتظار کریں گے, کب تک برداشت کریں گے؟ پارے گرم ہو رہے ہیں اور واقعی گرم ہو رہے ہیں, صرف وہ ان کے نہیں ہو رہے, یہ جب ہم عوام میں آئے ہیں تو یہاں عوام کے پارے بھی بہت گرم. دوسرا, یہ وہ طاقتیں ہیں, وہ قوتیں ہیں جو ڈکٹیشن باہر سے لیتے ہیں, جن کا پاکستان کی سیاست میں برائے نام یا پیراشوٹ کی طرح وہ آ کے یہاں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں.
یہ تھے اسپیکر قومی اسمبلی یاس صادق, جن کا تعلق برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کلیدی رہنما ہیں قمرالزمان قائرہ, وہ کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو وہ بھی سنوائیں.
اگر اسحاق ڈار صاحب جیسا ٹھنڈا بندہ وہ پھٹ پڑا ہے اور اس کی گھبراہٹ میں خان صاحب کے اوپر سیدھے الزام لگانے شروع ہو گیا ہے, تو اس سے سمجھ آئی کہ معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکا. کیونکہ ڈار صاحب کو, میاں صاحب کے بچوں کو, ان کو تو حقیقت کا پتہ ہے, ان کو تو ساری ڈیٹیل کا پتہ ہے کہ ہماری غلطی کیا ہے اور ہمارے اوپر جو مقدمہ ہے وہ درست ہے، لیکن اب اس کو اوپر ایک نیا کام شروع کیا گیا. مسلم لیگ نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیے اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو جی آئی ٹی جانتی ہے، جن پہ سوال ہو رہے ہیں وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، لیکن ان کے چہرے اور ان کے لہجے بتاتے ہیں اچھا نہیں ہو رہا.
اور پاکستان تحریک انصاف کے فواد حسین اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، پھر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے لیتے ہیں.
اور وزیر اعظم اتنے سٹریس میں ہیں کہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ فوراً چھٹیاں لے کے کچھ دن پاکستان کی جان بھی چھوڑ دیں اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں.
یہ تھے یہ مختلف رائے آرا آپ نے سنی. اس سے پہلے کہ یاسمین سے ہم بات کریں جو کہ قانون کی استاد بھی رہی ہیں، قانون کے بارے میں کتابیں بھی لکھتی ہیں اور کالم تو آپ ان کے پڑھتے ہی ہیں، پہلے ہم یہاں پر عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف صاحب، بڑا دلچسپ سلسلہ ہے جو پاکستانی سیاست کا کچھ عرصے سے خاص طور پر نظر آ رہا ہے، جہاں پہ بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بہت اہم معاملے ہیں ان پر صرف اس لیے غور نہیں ہو رہا کہ قوم ساری کی ساری اس ایک مسئلے کے اوپر لگ گئی ہے جو کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کے اوپر بے ضابطگیوں یا بے قاعدگیوں کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے، چھان بین کی جا رہی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ مقیم ہوتے ہوئے امریکہ میں، اور آپ کی جب دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے تھنک ٹینک سے بات کرتے ہیں آپ، تو کیا کہتے ہیں ماہرین اور کس طرح سے ایک عام آدمی دیکھتا ہے اس کو؟
جی، اس کے دو تین پہلو ہیں بہجت. ایک تو آبویسلی یہ ہے کہ کرپشن کا معاملہ ہے، پاکستان میں ہے، پرابلم ہے، ظاہری بات ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات آ جاتی ہے، جس میں میرا خیال ہے ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے پاکستان کا. بہت سے کیسز ایسے چلتے رہتے ہیں، بہت طویل ہو جاتے ہیں، ڈسٹریکٹڈ ہوتے لوگوں کو کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ جو پرابلمز ہیں ان کی طرف فوکس نہیں جاتی. ابھی بھی جس طرح ہے پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ، بجلی کا معاملہ ہے، اس کا کلیئر کٹ نہیں پتہ. لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت طویل عرصے سے ابھی بھی چل رہی ہے، اور لیکن حکومتی بیانوں میں لگتا ہے کہ جو ٹھیک ہو گیا مسئلہ، تو کنفیوژن ہے. اچھا، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ پرابلم فوکس ساری جو کیسز کی اوپر ہے، اور پریسیڈنس جو ہے وہ زرداری صاحب کا بھی تھا کہ وہ 5 سال تک چلتی رہی بات، اور بہت سی ڈسکشنز ہوئیں، ثبوت مل گئے ایٹسیٹرا، لیکن اینڈ میں کوئی کنکلوژن نہیں ہوا. تو اس لیے اس میں بھی یہ آبزرویشن ہے کہ پولیٹیسائزیشن تو ہے، کیونکہ ان کرداروں کی جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے وہ آئے حکومتوں میں، جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اس میں نئی بات اس طرح سے نہیں ہے، لیکن لیگل ٹرمز میں تو آبویسلی ڈفرینس ہے، یو ہیو ٹو پروو اٹ، مطلب کہنے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے وہ پھر آپ کنکلوژن جو نکالتے ہیں کہ کیا واقعی کچھ اس کا آپ اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے، اور اگر واقعی ہیں ثبوت تو آبویسلی دین اس میں جسٹس ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے اور پھر واقعی کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ کچھ پروف نہیں ہو سک رہا، تو وہ تو پھر بڑی کہیں گے کہ گلے کی بات ہے، یا آپ کہیں گے کہ پوری نیشن کو اتنا ڈسٹریکٹڈ رکھنا اتنی لمبی مدت تک وین دیر از نو کنکلوژن، یا آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز نہیں تھے،
کوئی نتیجہ خیز صورتحال سامنے آنی چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی واضح قسم کی شہادتیں اور ثبوت موجود.
تھیٹرکس نہ ہو مطلب صرف، اور کیونکہ وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ تھیٹرکس ہوتی ہیں.
اچھا یاسمین، آپ جیسا کہ ابھی ہم نے بات بھی کی، آپ قانون پڑھاتی بھی رہی ہیں، کتاب بھی آپ قانون کے بارے میں ہی لکھ چکی ہیں، کالم لکھتی ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وزیر اعظم کے خاندان کے غیر ملکی اثاثوں اور مبینہ مالی بے قاعدگیوں کے بارے میں جو کاروائی کی جا رہی ہے، اس کا مختصر تجزیہ آپ کیسے کریں گی؟ یاسمین کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے. تو چلیے، اس وقت تک عارف انصار صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن عارف صاحب، یہ آپ کو ہم بتائیں کہ اس وقت ہم جب فیس بک پر اپنے لوگوں کو سن رہے ہیں، وہ بہت سارے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہیں. مظہر حیات دودلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کی سویلین حکومتوں کو مضبوط کر کے ان سے ڈیل کرنا چاہیے، اور اس طرح سے عوام میں اپنے خلاف نفرت کو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نواب خان نے پروگرام کو پسند کیا. قیوم شاہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی قیادت جو ہے اس کو بھارت کے اثر کے اندر نہیں آنا چاہیے بلکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. تو اس وقت عارف ہمارے ساتھ آ گئی ہیں یاسمین, پھر ان سے ہم بات کرتے ہیں. وہ قانون کی استاد ہیں اور قانون کے حوالے سے, جیسا کہ ابھی آپ حوالہ دے رہے تھے کہ قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, یہ جو ساری چھان بین ہو رہی ہے اور جس کے بارے میں تحفظات بھی ہیں, جس کے بارے میں توقعات بھی ہیں, یاسمین کیسے صورتحال کا جائزہ لیں گی ایک قانون کے حوالے سے, ماہر قانون ہونے کے ریفرنس سے؟
بہتر, اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ جو آگے شاید ہوگا وہ ہماری تاریخ میں ایک پریسیڈنٹ کی صورت اختیار کرے گا. مثال کے طور پہ آج ایک بحث ہو رہی تھی کہ جب جے آئی ٹی اپنی فائنڈنگز اور اپنی فائنل رپورٹ جولائی 10 کو سپریم کورٹ کو دے گا تو سپریم وہ ایک چالان کے مترادف ہوگا اگر وہ اگینسٹ بھی اس میں باتیں ہوئیں, اور اس پہ پھر جو پارٹیز ہیں ان کو بلایا جائے گا اور ایک قسم کا ٹرائل چلے گا سپریم کورٹ سے, اس سے زیادہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اس قسم کے بیانات. ایسا نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کا ایک ہائیسٹ لیول آف جسٹس کا ایک ادارہ ہے. وہ قانون کے رو میں رہتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. جب پاناما کیس کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے چل رہا تھا تو ایک چیز واضح تھی کہ بہت سارے چیزوں کے شواہد نہیں تھے, منی ٹریل کا کے لنکس جڑ نہیں رہے تھے. تو اس چیز میں کیونکہ مختلف ادارے جس میں ایف بی آر اور مختلف ادارے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں شامل تھیں اور ضروری تھا کہ ان کی شمولیت ہو ایک فیئر چانس دینے کے لیے کہ تمام طرح سے جو انفارمیشن ہو سکتی تھی وہ حاصل کی گئی, تو سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی قائم کیا. اب جی آئی ٹی کی رپورٹ کیا ہوتی ہے یہ تو وہ لوگ ہی جانتے ہیں. اچھا, ایک جو تاثر بہت پایا جا رہا ہے جس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتی اور میڈیا نے بڑا اس بات پہ ہائپ بھی کریٹ کیا ہے کہ شاید یقینی طور پہ فیصلہ پی ایم ایل این کے خلاف جا رہا ہے, اسی لیے اس قدر سخت سوالات ہو رہے ہیں اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بلایا جا رہا ہے.
جی
ایسا نہیں ہے. جب سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی فارم کر دی اور کیٹیگوریکلی اس کو آرڈر دیا کہ تمام گورنمنٹ کے ادارے بھی ان سے تعاون کریں اور ان کے سامنے 13-14 سوال رکھ دیے کہ ان سوالوں کے اسپیسیفک آنسرز آپ نے دینے, اور بار بار یہ کہا گیا کہ 60 دن سے اوپر کی مدت آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے نہیں دی جائے گی. اب اس پیریڈ میں جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کا بلانا لازمی ہو گیا, جیسے کیپٹن صفدر صاحب کو جب بلایا تو ان سے پوچھا کہ آپ آئی ٹی این نمبر کیا ہے, کہ تو انہوں نے کہا وہ تو ہے نہیں. تو گزارا کیسے ہوتا ہے کہ درویش آدمی ہوں پاکستان میں گزارا ہو جاتا ہے. اب جب اس قسم کے جوابات آئے تو پھر مریم نواز شریف کو بلانا لازمی ہو گیا کیونکہ ان کی وائف ہیں, تو پھر وہ سلسلہ
جیسے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے مزید جی جی جو وضاحت زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے دوسرے لوگوں کو لینا پڑتا ہے.
اور پھر وہ صرف ایک سوال نہیں ہے جو جی آئی ٹی کو دیا گیا ہے, سپریم کورٹ نے کیٹیگوریک ایک لسٹ دی ہے کہ 1, 2, 3, 4. اب اس سے ریلیٹڈ پھر جو آپ کا ایمبٹ بنتا ہے وہ انہوں نے کور تو کرنا ہے, لیکن اس میں وہ کتنا مطمئن ہوئے حکومتی جواب, حکومتی تو نہیں نواز شریف صاحب کی فیملی کے جواب سے,
جی برسر اقتدار پارٹی کے جواب سے.
جی جیسے ایک سوال جو ہے وہ تھا کہ جو اچانک حماد بن جاسم بن جابر تھانی کا وہ ایک لیٹر کا آ جانا, یا ایک بہت کم عمری میں حسین نواز صاحب جو ہیں بہت کم عمر تھے تو انہوں نے ملینز کا تحفہ اپنے والد کو دے دینا, یہ انومیلیز تو ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, قانون جب دیکھتا ہے بہجت, تو ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے میں ان سے اتفاق کروں گی کہ قانون بنیادی طور پہ ثبوت مانگتا ہے, لیکن
جی
ادھر کیس اس طرح تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ اونس جو ہے ثابت کرنے کا کہ آپ کی رقم یا رقوم اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور ان کا ٹریل صاف ہے, شفاف ہے,
تو ساری چیزیں صاف طور
کے اوپر ہے, ان کے اوپر ہے وہ,
اور صاف طور پر اس کو سامنے آنا چاہیے.
اب اگر تو یہ انہوں نے سارے شواہد پیش کر دیے ہیں, جو یہ تو جی آئی ٹی ہی جانتا ہے, جو لوگ اندر جا رہے ہیں ان کو علم ہے, ہمیں باہر بیٹھے علم نہیں. لیکن یہ ایک فیصلہ اپنے طور پہ پریزیوم کر لینا کہ جی آئی ٹی تو ضرور ان کے گین جا رہا ہے, میں اس کو ایسا نہیں دیکھتی, کیونکہ ان کو ہر طور پہ سپریم کورٹ کی جو ڈیمانڈ ہے
اس کو پورا کرنا,
اس کو پورا کرنا,
اس کو پورا کرنا ہے. شکریہ یاسمین.
اس وقت کچھ بھی ایزمپشن نہیں کر سکتے اس بات پر,
ظاہر ہے قانون جو ہے وہ کیا سارائیوں پر نہیں چلتا. اچھا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ابھی ایک اور سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. آمنہ چیمہ ہمارے ساتھ ہیں, اب ہماری اگلی جو یاسمین کے ساتھ اور عارف انصار صاحب کے ساتھ رہیں گے, آخری ہمارا موضوع پاکستان کے بارے میں جو ہوگا. اور آمنہ چیمہ کا بتاتے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں وہ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عارف انصار صاحب پاکستان سے, ہمارے ساتھ ہیں یاسمین علی, اور ان کے ساتھ ہیں آمنہ چیمہ جن کا ہم ابھی تعارف کرا چکے ہیں. بات ہم کریں گے پاکستان کے ایک سوشل انٹرپرائز جسے ویمنز ڈیجیٹل لیگ یا WDL کہا جاتا ہے, اس نے فیس بک کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے جس کا مقصد گھروں کے اندر جو خواتین چھوٹی سطح پر کاروبار کرتی ہیں ان کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے. ویمنز ڈیجیٹل لیگ کی سربراہ ماریا عمر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ فیس بک سوشل میڈیا پر چھوٹے کاروباروں کی مارکیٹنگ کے لیے فری سروس دیتی ہے, اور جو پارٹنر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر تربیت دینے کا بھی انتظام کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کاروبار چلا رہے ہیں. ماریا عمر کیا کہتی ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں پھر اپنے ماہرین کی رائے لیتے ہیں.
جو خواتین آن لائن فیس بک کے تھرو اپنا بزنس کر رہی ہیں, تو ان کو بیسٹ پریکٹسز بتائیں کہ جی آپ بیسٹ طریقے سے فیس بک کے تھرو کیسے بزنس چلا سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خواتین, کسی کا کیکس کا پیج ہے تو کسی کا کپڑوں کا پیج ہے, کسی کا آئی ڈونٹ نو جیولری کا پیج ہے, کیٹرنگ کا ہے, یہ سب عورتیں اسی کے تھرو فیس بک کے تھرو ایڈورٹائز کر کے اپنا بزنس چلا رہی ہیں. تو اب ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بزنس کر ہی رہی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فیس بک سے زیادہ فائدہ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں اپنے بزنس کے لیے. تو اس کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ پارٹنر کیا ہے, اور ہم ڈفرینٹ جگہوں میں جا کے, شہروں میں جا کے ایسی خواتین کو یہ ٹریننگ دیں گے.
یہ ماہرہ عمر تھیں جو سربراہ ہیں اس ڈیجیٹل کمپنی کی, کہ کس طرح سے خواتین سوشل میڈیا اور فیس بک کے ذریعے اپنے گھریلو کاروباروں کو فروغ دے سکتی ہیں. السلام علیکم آمنہ.
السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ اب پرانی عید آپ کو مبارک ہو. یاسمین سے بھی ہم نے نہیں کہا, آپ لوگ عید کافی دنوں کے منا چکے ہیں.
کافی گرم عید منائی پاکستان,
پاکستان میں کافی گرم, یہاں بھی آج کل وہی حال ہے. تو ہم جیسا کہ تعارف بھی آپ کا کرا رہے تھے کہ پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے یہ بات بھی سنی جو ماہرہ عمر کہہ رہی ہیں, تو آپ پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ کی کرتا درتا بھی ہیں, کچھ چھوٹے پیمانے پر جو خواتین کام کرتی ہیں کیا آپ کا ادارہ ان کی کچھ مدد کرتا ہے؟
جی بالکل, ہم نے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں خاص طور پر ایک ڈیسک کھولا جس کو کہا بھی گیا کہ فیمیل وومن انٹرپرینیور فیسیلیٹیشن, جس میں وہ عورتیں جو اسکیل پہ کام کر رہی ہیں ان کو کیسے ان کا جو اسکیل ہے بزنس کا اس کو بڑھایا جائے, کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسپیشلی ہوتا یہ ہے کہ جو شہروں میں خواتین نہیں رہتی لیکن ان کا کوئی کاروبار ہوتا ہے, ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اپنی جو کام کر رہی ہیں اس کو کمپنی موڈ میں کیسے لے کے جائیں, اس میں ٹیکسز کیسے دینے ہیں, رجسٹریشن کیسے کرائیں, اگر بینک سے لون لینا ہے تو یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں جس سے کہ بزنس کو فروغ مل سکتا ہے اور عورتیں وہ ہائر کر سکتی ہیں, امپلائمنٹ بڑھا سکتی ہیں, اس سب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے خاص اس کے اوپر فوکس کیا.
اچھا,
ورلڈ بینک نے کافی بڑا فنڈ دیا جس میں یہ تھا کہ جاب اینڈ کمپیٹیٹیونیس پروگرام اس کو کہا گیا, اور اس میں بھی جب ان کے ساتھ نیگوشیشن کی گئیں اور وہ اس پاس میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ جو عورتیں ہیں آنٹرپرینیورز ہیں ان کو کس طرح آگے لایا جائے, بلکہ انہوں نے اس کے لیے ورلڈ بینک نے بھی ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا جو بڑے شہروں کراچی لاہور میں ہوا, جس میں 500 سے 1000 عورتوں کو ٹرین کیا گیا جو آلریڈی بزنس کر رہی تھیں کہ اس کو کس طرح آپ ٹیکنیکلی بڑھا سکتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پروفیشنل موڈ میں لا سکتے ہیں.
اچھا یاسمین, بڑا کوئک جواب دیجیے گا, ہماری پاکستان کی سیگمنٹس کا وقت ختم ہو گیا ہوا ہے, ہم پہلے کافی آگے چلے گئے. آپ کافی حساس موضوعات کا جائزہ لیتی ہیں, ان کے بارے میں لکھتی بھی ہیں, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ فیس بک کے ذریعے دے جانے والی ٹریننگ چھوٹی سطح پر کام کرنے والی خواتین کے لیے بہتر ہوگی؟ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ فیس بک کے ذریعے ہی اپنے پیجز چلاتی ہیں اور وہ سارا کرتی ہیں, تو اس کو سمجھ بھی سکتی ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا انسینٹیو ہوگا؟
ایک بہت عمدہ انسینٹیو ہے پیجز, کیونکہ اب بہت ساری خواتین ہیں, میرے اپنے ملنے جلنے والوں میں بہت ساری اچھی فیملیز کی لڑکیاں, لیکن کہ وہ ان کے بچے چھوٹے ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہے یا سسرال والے پسند نہیں کرتے یا ماں باپ اجازت نہیں دیتے, تو وہ باہر جانے کے بجائے وہ گھر سے اپنے چھوٹے بزنسز آپریٹ کر رہی ہیں. لیکن کیونکہ وہ پروفیشن نہیں ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے, پھر وہ دوسرے ایسے آرگنائزیشن سے ان ٹچ نہیں ہے جن کے ساتھ مل کر وہ ایک مل کر ایک بہتر کوئی چیز سیکھ سکیں یا مل کر کچھ آگے بڑھ سکیں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ اس میں جو ہے وہ کس طریقے سے, مثال کے طور پہ کچھ عرصے پہلے میرے جاننے والے کی میں آپ کو ایگزامپل سے اپنی بات بتاؤں گی کہ انہوں نے بہت عمدہ وہ لڑکی پارٹی ڈشز اور سموساز اور اس ٹائپ کا سب بنا
جی.
اب وہ جب ڈلیور کرتی ہیں تو وہ اپنے دیور کے ساتھ خود میرے گھر پہ وہ اکثر ڈلیور کرنے آتی ہیں. اب اگر وہ فیس بک کے تھرو ایک پراپر ان کا کوئی ایک سرکل بن جائے کہ اچھا مے بی دیر آر روڈ رنرز, مے بی دیر آر ادر فیسلٹیز کہ وہ جو ان کے ہاتھ سے سامان اٹھا کر اور ڈراپ کر دیں, کیونکہ ایک کام میں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ اینگلز ہوتے ہیں, صرف چیز بنا لینا نہیں ہوتا, اس کو کسٹمر تک پہنچانا ہے, اس کو مختلف اس کے لوازمات ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست, اور آج کل فیس بک پہ آن لائن آپ آرڈر کر سکتے ہیں سامان گھر بیٹھے آپ, تو یہ ایک میرے خیال میں اور خصوصاً عورتوں کے لیے کہ ہو کین بی این ارننگ ممبر فار دیئر فیملی, اس سے ان کو ضرورت ہو سکتی ہے. لیکن کبھی کسی کے حالات ایسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ گھر سے باہر نکلے, تو ایک ان کو بڑا زبردست سوشل فورم جس پہ بلینز آف لوگ موجود ہیں فیس بک پہ, اس سے وہ جب متعارف اپنی پروڈکٹ کراتی ہیں اور دوسرے اداروں کو اور اسمال بزنسز ادھرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اور ان کا اتنا ریٹرن ابھی بزنس کا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑی آؤٹ لیٹ یا اس طرح سے کہیں ایک اوور ہیڈ سے زیادہ وہ آپریٹ کر سکیں. سو دس از اے بیوٹیفل انسینٹیو, اور میں اتنی خوش ہوں کہ پاکستان کی ایک فرم کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے, وچ از دا
بہت بہت شکریہ یاسمین. آمنا سے ہم ایک اور سوال کرتے ہیں. آمنا ایک کوئک کامنٹ کریے گا, پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, اور یہاں سے عارف انصار صاحب سے بھی ایک مختصر کامنٹ اس کے بارے میں لوں گی. آمنا, آپ کا جو بورڈ ہے ظاہر ہے کہ وہ سرکاری ہے, آپ اس سلسلے میں یہ نہیں دیکھتے یہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کے انیشیٹیوز لیتی ہیں کہ باہر کی کمپنیوں کے ساتھ, یا جو بڑی فیس بک کی کمپنی ہے یا کوئی اور اس طرح کی سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ وہ کلیبریشن کرتی ہیں, بناتی ہیں, کام بناتی ہیں, آپ لوگ اس طرح کچھ نہیں کرتے سرکاری سطح پر کہ سرکاری سطح پر کلیبریشن کرتے ہوئے کہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹریننگ سینٹر قائم کر دیے جائیں جہاں پر ایسے لوگوں کو جن کا ذاتی کمپیوٹر نہیں ہے یا ذاتی ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں ان کو کچھ مدد فراہم ہو سکے؟
جی, اس کے لیے بہت بڑا ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹیکٹا, ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, جس پہ اس وقت پنجاب میں ہزاروں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور اس کے بعد اپنا وہ سیٹ اپ کر رہے ہیں. اس میں لڑکیوں کو بیوٹی پارلر کی فار ایگزامپل ٹریننگ دی جا رہی ہیں, لڑکوں کو ڈفرینٹ انسٹرومینٹس کی جیسے کہ میڈیکل لیب میں کام کرنے کی, یہ ساری ٹریننگ دی جا رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک ان کے تو بہت زیادہ بڑے اسکیل پہ کام ہو رہا ہے. ہمارا کام جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا ادارے کا بورڈ کا, اور ساتھ ری انویسٹمنٹ کرانا کہ جتنے لوکل انڈسٹریلسٹ یا بزنسز ہیں, آنٹرپرینورز ہیں, ان کو کیسے ہم فیسلیٹیٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کی ٹریڈ بڑھے اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ری انویسٹ ہم اپنے صوبے میں کروا سکیں.
بہت بہت شکریہ. آمنا چیمہ ہمارے ساتھ تھیں, جن کا تعلق جو سی ای او ہیں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کی. آمنا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. عارف صاحب سے پوچھتے ہیں, عارف یہ بتائیے گا کہ کہ یہ سارا انسینٹیو آپ نے سنا جو کہ خواتین کے لیے دیا گیا ہے. پاکستان میں پہلے بھی ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی تھا کہ پہلے بینکس کھولے جاتے تھے جو چھوٹے چھوٹے خواتین کو قرضے دیتے تھے. اب پاکستان میں بھی کچھ اس کا رواج ہوا ہے, پہلے تو اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن خاص طور پر جو فیس بک کے ذریعے ٹریننگ دینے کی بات ہے, یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کس طرح سے یہ ریسیو ہوگا, اور کیا واقعی خواتین جو کہ پیج تو اپنے چلا سکتی ہیں لیکن اس طرح کی ٹریننگ سے وہ مستفید ہو سکیں گی؟ کچھ آگہی کا لیول جو ہے اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے؟
جی نہیں, آبویسلی بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے, ویمن امپاورمنٹ ہوگی, اور جس طرح سے بحث بھی ہوئی کہ ذرائع بنیں گے اکنامک مینز بڑھانے کے, اور اس میں میرا خیال ہے ساتھ میں یہ ایک یہ ایلیمنٹ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انفراسٹرکچر جو آئی ٹی کا ہے اس کو مزید امپروو کیا جائے. میری اویئرنیس میں جو ہے کہ آئی ٹی لیولس ای کامرس کے لیول پہ ابھی بھی کچھ چیلنجز ہیں, جس طرح یہاں جہاں پہ مطلب جو چیک آؤٹ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ ای کامرس آ جاتا ہے, اور جس میں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن جس طرح پے پیل وغیرہ ہو گئی اور چیزیں بھی ہیں کہ آپ ایک سیم لیس چیک آؤٹ کر سکیں بینکنگ, کیونکہ اس کا کنیکشن بینکس کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ تاکہ اس میں رکاوٹ نہ ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کے انیشیٹیوز جو ہیں ان کو پیچھے سے آئی ٹی انفراسٹرکچر کے لحاظ سے, اور وہ صرف عورتوں کو فائدہ نہیں ہوگا, وہ جنرلی جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان میں اس کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے.
اچھا, تو عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی ہم اب اپنی آخری سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں. یہاں پروفیسر فیضان بفلو یونیورسٹی سے, اور پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات اب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار. السلام علیکم ڈاکٹر حسنات, السلام علیکم پروفیسر فیضان.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ پروگرام میں کے لیے وقت نکالنے کا. تو ہم اب بات کرتے ہیں بین الاقوامی کچھ خبروں کی. شمالی کوریا نے منگل کو اپنے پہلے بین البراعظمی میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا یہ دعویٰ کیا ہے, اور اس بیان کے مطابق اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کو پوری دنیا میں کسی بھی مقام کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے. لیکن امریکی فوج کی جو پیسیفک کمانڈ ہے بحر الکاہل کے اندر, اس نے کہا ہے کہ جس میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے وہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بلسٹک میزائل تھا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دنوں پہلے یہ خبردار بھی کیا تھا کہ شمالی کوریا کی جانب سے جو خطرات ہیں ان کے لیے فوجی طاقت سمیت تمام آپشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں, اور اقوام متحدہ شمالی کوریا کے میزائل پروگرام پر پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود شمالی کوریا تجربے کرتا آ رہا ہے. اور صدر نے یہ بھی کہا ہے امریکہ کے کہ اب جوہری پروگرام کو لگام ڈالنے کی کوشش کرنے والے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, کیونکہ شمالی کوریا کسی کی بات نہیں سن رہا. یہ ہیں کچھ حقائق شمالی کوریا کی صورتحال کے بارے میں. اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی کارروائیوں سے باز نہیں رکھ سکتیں. ڈاکٹر حسنات, آپ کے خیال میں کیا امریکہ کی قیادت میں اس سلسلے میں کسی نوعیت کی حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اس کا کیا آپ صورت دیکھتے ہیں؟
بالکل جی, اس میں حکمت عملی تو ان کی ہوگی, ریڈ لائنز بھی بنا دی گئی ہوں گی, اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر واقعی شمالی کوریا انہوں نے سمجھا کہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کے میزائلز اتنے دور رس ہیں کہ اتنے دور مار کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, تو پھر یقیناً وہ کاروائی کریں گے. لیکن شمالی کوریا کا زیادہ یہ ہے کہ وہ برک مین شپ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ نعرے بہت ہیں اور بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن اس کے جو کنکریٹ جو چیز ہے وہ سامنے نہیں آئی. کیونکہ اگر واقعی خطرہ ہوتا اور واقعی ذرا سا بھی اگر یہ شک بھی ہوتا کہ یہ امریکی مفادات کو کسی طرح نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر یقیناً کاروائی کی جاتی, لیکن ابھی تک جو کاروائی نہیں کی جا رہی, اور وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ریڈ لائن ایگزیکٹلی کراس نہیں ہوئی. اور اس سے پہلے یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہی کہ چین کو زیادہ استعمال کیا جائے اس معاملے میں, اور چین کے ذریعے شمالی کوریا کے اوپر زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالا جائے تاکہ وہ جو یہ وہ برک مین شپ کر رہے ہیں, جو وہ ایک بڑا اگریسو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کسی طرح اس کو قابو میں لایا جا سکے. کیونکہ شمالی کوریا نہ امریکہ کی بات مان رہا ہے, نہ وہ بات کرنا چاہتا ہے, نہ وہ اقوام متحدہ کے ان کو لحاظ ہے, तो अगर वो किसी की बात मानेगा तो वो चीनी की मानेगा, लेकिन दूसरी बात ये कैपेसिटी की भी है, जैसे मैंने पहले कहा
क्या
उनमें वाकई कैपेसिटी है या नारेबाजी है सिर्फ,
ये ट्रांसपेरेंसी अभी कम है उस सिलसिले में।
जी
जी, अच्छा ये हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, जहाँ तक हिकमत अमली का सवाल है। प्रोफेसर फिजान, व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और अमेरिकी सदर शी जिनपिंग की टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगु में सदर शी ने जजीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक रखने का अज़्म दोहराया है। जैसा कि अभी डॉक्टर हसनात बात कर रहे थे कि चीन इस सिलसिले में अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकता है, यही मेरा आपसे सवाल भी है कि चीन इसमें किस हद तक अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकता है।
सबसे पहले सुनने वालों को सलाम दुआ प्यार, सबको 4 जुलाई की बहुत बहुत मुबारकबाद, यौम आज़ादी है अमरीका का आज। असल में ये जो नॉर्थ कोरिया का मसला है, ये मसला ऐसा है कि चाइना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया काबू में रहे मगर फिर भी एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल होता रहे, और अमरीका ये चाहता है कि चाइना का ये जो लेवरेज है, ये जो इरिटेशन है, इसको किसी ना किसी सूरत में खत्म होना चाहिए। तो इस दो जो पॉलिसी साथ साथ चल रही हैं उसमें एक बैलेंस रिक्वायर है, लेकिन इस वक्त नॉर्थ कोरिया को मालूम है कि चाइना एक हद तक ही उनको कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद चाइना की भी हद खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर चाइना बहुत सीरियस स्टेप, कोई संजीदा स्टेप ऐसा लेता है कि उनके साथ कारोबार बिल्कुल खत्म करते या सरहदें बंद करते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस वक्त सिर्फ एक चाइना से या एक दो और मुल्कों से उनका रابطہ है और बाकी मुल्कों से उनका कतई ताल्लुक हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है। इसमें एक नॉर्थ कोरिया की जो बढ़ती हुई हिम्मत है उसमें अमेरिका की अपनी कमजोरियां भी हैं जो कि सामने आती हैं। उसमें यह है कि कोई हमागीर पॉलिसी जो है वो अमेरिका नहीं अपना सका नॉर्थ कोरिया के बारे में, सिर्फ सैंक्शंस और उनके साथ साथ उनका जो उनके घर उसके उनके इर्द गिर्द घेराव तंग करना जो है वो इनकी पॉलिसी रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने जो तजर्बात किए हैं और उसके बाद जो अमेरिका से जो नैरेटिव आया था, जो बयानिया था व्हाइट हाउस का और जो नई पॉलिसी मेकर्स हैं, उससे उन्होंने ये मैसेज लिया है अमेरिका से कि अमेरिका जापान और दूसरे साउथ कोरिया और इन किस्म के जो के दिफा के लिए इतना संजीदा नहीं है, और ये कि उनके पास अपने अंदरूनी मसाइल हैं, इसलिए ये मौका अच्छा है कि अपनी ताकत को अगर है नहीं तो कम से कम दिखाया जरूर जाए।
अच्छा, ये इससे पहले कि हम आरिफ अंसार साहब से एक सवाल करते हैं, चूँकि अब आलमी ख़बरों की बात हो रही है, उस हवाले से कुछ और अपने फेसबुक के हमारे साथियों के नाम ले दें। अफनान खिकान नाए हैं और उसके अलावा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, शौकत आहंगर हैं, उसके अलावा शाह अदनान हैं, मीर कलाची हैं और मीर शुजा हैं, और नाज़िर हुसैन हजाना हैं जो सऊदी अरब से हैं, और शाह अदनान हमें कहते हैं कि वो फ़िलिपीन से बात कर से हमारा ये प्रोग्राम जो है उसको वॉच कर रहे हैं। क्योंकि फेसबुक के सुनने वालों को ये मालूम ही होगा कि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम में जितने भी मौजूद हैं उनसे मुतल्लिका स्लाइड शो जो है वो आप साथ साथ चलता हुआ देख सकते हैं अगर आप चाहें। और नुमान ज़फ़र हैं और अयाज महमूद मलाना हमारे साथ हैं। आरिफ अंसार साहब से मेरा एक सवाल है। आरिफ साहब, हम इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर हैं, आज वो चले गए वहाँ पर, लेकिन वो रामल्ला नहीं जा रहे, और क्या इससे भारत के उस पुराने मौक़िफ़ से बाहर निकलने का इशारा मिलता है जिसके तहत पहले तो था कि भारत फ़िलिस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत भी करता था और खुल के करता था, और अरबों के साथ अपने ताल्लुकात में जो बिगाड़ आने की अगर ख़तरा होता था तो उससे भी गुरेज करता था, तो क्या इस ये उससे हटने की का इशारा है? एक
मेरा ख़्याल है वो इसराइली सेंसिटिविटीज़ को भी मद्देनज़र रख रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि जो मशरक़ वस्ती की इस वक्त सिचुएशन है वो उनके जहन में भी शायद हो, जहाँ पे कतर और सऊदी अरब के दरमियान ठनी हुई है और इजिप्ट वगैरह जो वहाँ ममालिक हैं, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि उसमें भी जो एक बुनियादी मसला बना है वो तो यही है कि जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं, जिस तरह आप कह सकती हैं कि हमास और हिजबुल्ला तो खैर दूसरी तरफ है, वो सपोर्ट उनको कहाँ से आ रहा था एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो जहाँ सऊदी अरब और उन ममालिक ने भी दूसरी साइड ले ली और ख़ासतौर पर मुस्लिम ब्रदरहुड भी शामिल है उसमें, वो तो इजिप्ट की तरफ है, तो हो सकता है कि वो उन्होंने इसमें न्यूट्रल रहने की कोशिश की हो कि जब वो अपने इस्लामी ममालिक में इतना डिफरेंस आ गया है उन पोजीशंस पे और फ़िलिस्तीनियन कॉज पे, तो हिंदुस्तान उसमें शायद आगे बढ़ के लीडरशिप ना दिखाना चाहता होगा।
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں G20 سربراہوں کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے فرانس، جرمنی اور اٹلی کے سربراہوں سے بات چیت کی ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کا ایک بیان آیا ہے، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور ویسے وہ سب سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ G20 اجلاس میں عالمی دہشت گردی کے خلاف جاری لڑائی پر اتفاق ہو جائے گا، لیکن دوسرے امور پر اختلاف جاری رہے گا۔ تو ڈاکٹر اسناد، آپ کے خیال میں یہ آب و ہوا کے معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے علاوہ اور کون سے اختلافی امور ہیں جو اس سربراہی اجلاس میں زیر بحث آ سکتے ہیں؟
دیکھیے، اس میں سب سے بڑی بات تو دفاع کی آتی ہے اور نیٹو کی آتی ہے۔ ایک طرف تو اگر ہم ٹیررزم کی بات کریں وہ ذرا مختلف معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن جب صدر ٹرمپ کی یہ واضح پالیسی ہے کہ جو نیٹو کے ممالک ہیں وہ اپنے جو اخراجات ہیں یا اپنے جو ڈیفنس کے لیے امریکہ ان کا کرتا ہے اس میں اپنا حصہ زیادہ ڈالیں، وہ کم حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس سے بھی ایک پہلے بھی یہ ہوا تھا، ایک بار میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں دیکھا گیا تھا کہ کافی کشیدگی کے آثار ہمیں نظر آئے تھے۔ تو اس لیے بھی جب وہ یہ بات کر رہی ہیں تو یہ اسی حوالے سے ایک تو یہ لگ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ٹریڈ امبیلنس کی یہ بات بھی کرتے رہے ہیں صدر ٹرمپ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو امریکہ کے اپنے اقتصادی مفادات ہیں اس کو ہم سامنے رکھیں گے اور دوسروں کو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن ان کو زیادہ کنسرن میں ہمیں یورپینز کو ان کا یہی ہوگا کہ جب انہوں نے واضح طور پہ نیٹو کے لیے کہا کہ وہ اپنا دفاع خود کریں، اپنا حصہ ڈالیں، تو پھر امریکہ اس میں کچھ کرے گا، یعنی اس سے ذرا لا تعلق کی انہوں نے ظاہر کی، جو کہ یورپین ایک ڈیفینس سسٹم ہے جس میں امریکہ کا ایک بہت فعال کردار ہوتا تھا۔ یہ دیکھیے، ہمیں اس سے ایک بات سے نہیں بھولنا چاہیے کہ جب یہ ہے تو پرانی ہسٹری، لیکن بہرحال اس کے تانے بانے تو وہ ملتے ہیں اور وہ خیالات بھی وہ اسی قسم کے لگ رہے ہیں کہ جب صدر ولسن نے لیگ آف نیشن بنانے کی بہت کوشش کی، بلکہ بنا بھی لیگ آف نیشن، تو امریکن سینٹ نے اس کو رد کر دیا اور پھر امریکہ نے نہیں جوائن کیا لیگ آف نیشن، یہ کہہ کے کہ یورپین جانے اور ان کے اپنے مسئلے جانے، ہم ان سے علیحدہ، یعنی آئسولیشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کا بھی، یعنی یہ پہلی بار نہیں ہے، پہلے بھی امریکہ کر چکا ہے، تو صدر ٹرمپ کا بھی آئسولیشنسٹ رجحان ہے ان کا، اور ابھی وہ پوری طرح واضح تو وہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بہت سے ایسے اشارے دیے ہیں جس میں جو تمام دنیا کے ممالک ہیں، خاص طور پہ یورپین ایلائز، ان کو یہ اشارے ملتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح مل کر سب کے ساتھ کام نہیں کرے گا، چاہے وہ دفاع کے معاملات ہوں یا اقتصادی معاملات ہوں یا کوئی اور، یعنی ریفیوجیز کی پالیسیز فار ایگزامپل، یہ ایسی ساری چیزیں ہیں وہ امریکہ وہی کرے گا جو امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کے اپنے مفاد میں ہے۔ تو اس لیے وہ جو کوالیشن بنی ہوئی تھی یورپینز کی، جس میں امریکہ ایک بہت ہی اہم اس کا حصہ تھا، اس میں ایک جھول آ گیا ہے صدر ٹرمپ کی پالیسیز اور ان کی سوچوں کی وجہ سے، جس سے یورپینز جو ہیں وہ پریشان تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کو تشویش ضرور ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں۔
اچھا، یہاں پہ ہم اب ایک خبر صرف دے دیتے ہیں کہ روسی حکومت نے بتایا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر، صدر پوٹن اور ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات جمعے کو جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ہوگی۔ اس ملاقات کے بارے میں ظاہر جب ہو جائے گی تو ہم پھر اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ جمعے کو ہم آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی اس پروگرام میں، تو اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آج ہم اس وقت بات کرتے ہیں، پہلے تو امریکہ سے ہم بتاتے چلیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بتایا کہ آج امریکہ اپنا 241واں یوم آزادی منا رہا ہے، اور یوم آزادی کی تقریبات منانے کی تیاریاں پوری ہیں، اور جگہ جگہ پر مختلف قسم کی تقریبات ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنے تینوں سننے والے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان سے ہم مختلف بات پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو پروفیسر فیضان حق سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ کے یوم آزادی کا مختصر پس منظر وہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں، تاکہ پھر ہم دونوں اپنے تجزیہ کاروں سے ان سے بھی ایک ایک رائے لے لیں۔
جی، جو امریکہ جو ہے، جس طرح پاکستان اور امریکہ کی کچھ ہسٹری آپس میں ملتی جلتی ہے کہ امریکہ نے بھی اسی طاقت سے آزادی حاصل کی، یعنی یونائیٹڈ کنگڈم سے، جو کہ پاکستان نے بھی وہیں سے آزادی حاصل کی، اور یہ امریکہ کی جو سٹرگل تھی وہ ایک نہج پہ پہنچ چکی تھی سن 1776 میں،
और उस वक्त 4 जुलाई का जो दिन है वो उसकी वो हैसियत बन जाती है जो कि हमारे यहाँ 14 अगस्त की है। एक जो सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये थॉमस पेन जो थे उन्होंने एक पब्लिश की थी कॉमन सेंस, एक पॉलिटिकल पंपलेट था जो जनवरी के 1776 में उन्होंने किया था। और उसके बाद जब ये इससे पहले बहुत सी बातें हो रही थी और उसमें थॉमस जेफरसन जो थे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया था, तो जुलाई की 2 तारीख को सन 1776 को जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने वोट किया था और उसके बाद जुलाई की 4 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है जो 12 कॉलोनीज जो स्टेट्स थी उन्होंने अपनाया था और इसलिए 4 जुलाई जो है उसको यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। और ये बहुत सी कुर्बानियों के बाद अमेरिका जो था वो आज़ाद हुआ था और फिर कुछ ही साल के बाद यानी 1812 में एक और जंग हुई थी जो कि उसको दूसरी जंग आज़ादी का नाम भी दिया जा सकता है कि जब वाशिंगटन डीसी में जो ब्रिटिश ट्रुप्स थे उन्होंने व्हाइट हाउस को जला दिया था। लेकिन 4 जुलाई जो है वो बहरहाल एक ऐसा दिन है जो कि अब तक मनाया जाता है और
बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है,
बहुत जोर और शोर से मनाया जाता है। और उसकी सबसे जो मजे की बात होती है कि रात को वो आतिशबाजी होती है और
महफिले मौसिकी होती
है और आतिशबाजी देखते हैं और हर एक तकरीबन हर घर पे झंडा लहरा रहा है और हमारे यहाँ भी झंडा लहराया जाता है और सारे हमसाये जो हैं वो बाहर पिकनिक करते हैं और आपस में हॉट डॉग्स और हैमबर्गर जो हैं एक दूसरे को बांटते हैं और बच्चे आपको सड़कों पर खेलते हुए नजर आते हैं, गलियों में खेलते हुए नजर आते हैं और इस तरह ये जश्न आज़ादी मनाया जाता है।
अच्छा, शुक्रिया प्रोफेसर फैजान। हम आरिफ अंसार से क्विक कमेंट लेते हैं और डॉक्टर हसनात से भी पूछेंगे जो बहुत साल अमेरिका में मुकीम रहकर गए हैं। आरिफ, आप ये बताइएगा कि जो आप तकरीबात जो होती हैं यौम आज़ादी के मौके पर, सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ इसमें दिलचस्प लगती है?
फायरवर्क्स का जो एहतमाम होता है वो ज़ाहिर बात है कि आपके लिए हाई लाइट होता है पूरे दिन का और उसके लिए ख़ासकर वाशिंगटन डीसी एरिया में लोग जो हैं वो बड़े पूरे दिन तैयारी करके ख़ास तौर पे वाटर फ्रंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे एहतमाम होता है और मॉल के एरिया में जमा होते हैं। बाज़ लोग तो जो है सारी दिन की तैयारी करके पिकनिक का सामान साथ लेके वो बैठे रहते हैं, जिस तरह आपने कहा कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं और फिर वो फायरवर्क्स होती है, तो वो जो वहाँ नहीं भी होता वो ज़रूर टीवी पे ज़रूर देखता है लेकिन वो वाकई देखने के काबिल होते हैं।
और डॉक्टर असनाद, बिल्कुल आखिरी हमारे पास कुछ मिनट हैं, 2 मिनट बाकी हैं, इसमें आप बताइएगा, आप बहुत अरसा यहाँ अमरीका में मुकीम रहे, मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ आपका ताल्लुक है, एडजंक्ट स्कॉलर हैं आप वहाँ के, आप ये बताइएगा कि आपके जहन में जो हमें अमरीका की जो में आज़ादी के हवाले से जो सबसे अहम याद है वो किस तरह से आप उसको देखते हैं और किस तरह से उसको याद करते हैं?
जी, एक तो ज़ाहिरी चीज़ें होती हैं जैसा मेरे हमारे दोस्तों ने यहाँ पे बयान किया, लेकिन बात यह है कि अमरीकनों ने अपने आप से ही आज़ादी ली थी क्योंकि ये एंग्लो सैक्सन थे तो यहाँ की बहुत बड़ी सिविलाइजेशन नहीं थी जिस तरह पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है कि जिसको बाहर से आके लोगों ने कब्जा किया था। ये इमिग्रेंट सारे आए थे और वो अपने ही लोगों से, एंग्लो सैक्सन से ही उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, लेकिन एक फर्क के साथ, वैल्यू सिस्टम, यानी जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स ने वैल्यू सिस्टम बनाया था और जिसमें आज़ादी की बात की गई थी और ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि मजहब हो, नस्ल हो, ये किसी के साथ इम्तियाज नहीं रखा जाएगा, सबको बराबर का समझा जाएगा और ये साफ तौर पर कहा गया था कि ये इमिग्रेंट्स का मुल्क है और कानून की हुक्मरानी इसमें होगी, किसी शख्सी का हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि ये बरतानिया की के खिलाफ उसकी जिद थी जिसकी वजह से ये आज़ादी की हुई थी। तो अगर अमरीकन अपनी वैल्यूज को लूज करता है या उसमें कोई तब्दीलियां लाता है या उसको वो मानते नहीं हैं और उसके हुक्मरान जो हैं वो उसको अहमियत नहीं देते, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आज़ादी का, चाहे जितनी भी आतिशबाजी कर लें, जितना भी शोर शराबा कर लें, लेकिन वो असल मकसद है जिसके लिए अमरीकनों ने अपने ही लोगों से जो आज़ादी ली थी, मेरा ख्याल है फिर उसका वो असल मकसद ख़त्म हो जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर हसनात फारूक हसनात पाकिस्तान से, यहाँ अमेरिका से हमारे साथ थे बफलो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर फैज़ान हक और यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ थे आरिफ अंसार। बेहजत आपसे अब प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। मेरे साथ प्रोड्यूसर शहनाज नफीस थी और हमारे इंजीनियर थे जोना कमिंस। اب بہجت کو اجازت دیجیے، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گا راؤنڈ ٹیبل، جو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.